أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تم نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ ان اللہ سخر لکم، کہ اللہ تعالی نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، والفلک اور کشتی کو، تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بی امری اس کے حکم سے، یوں سے کچھ سما اور اس نے تھاما ہوا ہے آسمان کو، ان اس بات سے، تقع علی الارض کی وہ زمین پر گر جائے، الا باذنی مگر اس کے حکم سے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالی لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بے شک انسان واقعی ناشکرہ ہے. گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اگر ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہو تو ان آیات کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی کہ ہم نے بتایا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز وہ آیات کا آپس میں ربط ہے، قرآن کی صورتوں اور قرآن کی آیات کا آپس میں ربط، ان کا تعلق کیا ہے. یہ وہ ربط ہے جس کو سمجھے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. تو ان آیات کا ربط گزشتہ آیات کے ساتھ آپ ملا لیجئے. جن آیات میں ہم نے توحید کے ذکر کو پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو بار بار آ رہے تھے, اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے بتایا کہ اس سورت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کے دلائل سے ہوا تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور ہم نے جب اس سورت کو شروع کیا تھا, آپ کو اگر یاد ہو تو اس سورت کے خلاصے میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اس سورت کا آغاز بھی توحید خالص کے دلائل سے ہو رہا ہے, اس سورت کا اختتام بھی توحید خالص کے دلائل پر ہوگا. تو اب ان آیات میں, آیت نمبر 65 اور 66 یہ دو آیات ہیں, ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کا انکار کرنے والوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا یہ جو کائنات ہے اس کے اندر جو نظام چل رہا ہے اس نظام کو آخر کون چلاتا ہے؟ ظاہری چیزیں, ظاہری اسباب کو تم دیکھتے ہو, ان پر ایمان مت لاؤ, یہ تو اسباب ہیں. جو مسبب الاسباب ہیں اس پر ایمان لاؤ. اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ تعالی کی ذات پر وہ یقین پیدا ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے کہا کہ الم ترا میں یہ دعوت ہے غور و فکر کی اور تدبر کی, اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا, یہ سمجھنا کہ کسی کے کچھ کرنے سے اور مشینری اور ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے کچھ ہوتا ہے یہ غلط ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور یہی چیز سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ارشاد فرمایا آیت نمبر 22 میں, وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, زمین پر خشکی میں اور سمندر والے راستے پہ تمہیں کون چلاتا ہے, تمہیں چلانے والا کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ, وہی تمہیں چلاتا ہے, اسی کی توفیق سے تم چلتے پھرتے ہو اس زمین کے اوپر بھی اور سمندری سفر کو بھی اس کی مہربانی سے تم نے اختیار. اگر وہ حکم دے, وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. سورہ شورا کی آیت نمبر 32 اور 33 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو یہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے سمندری جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے کون ان کو چلائے گا, اور ان کو سمندر کی سطح پہ اگر اللہ کھڑا کر دے کون ان کو چلائے گا, اور اگر وہ چاہے تو لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے یہ سارا نظام بحر پانی کے اندر کا جتنا نظام ہے سب کو اگر تباہ کر دے تو کون اس نظام کو دوبارہ چلا سکتا ہے؟ او یو بکھن بما کسبوا. سورہ روم میں جو کہا کہ بحر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کی وجہ سے سمندروں کے اندر بھی فساد برپا ہو جاتا ہے اور زمین کے اوپر خشکی کے علاقے میں بھی فساد برپا ہو جاتا ہے. جو کچھ فساد برپا ہے شامت اعمال ہے. تو اگر اللہ تعالی چاہے ان کو روک دے کھڑا کر دے تو کون ان کو چلائے گا؟ وَلَهُ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں اللہ کا ارشاد ہے, اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کے اندر چلنے والے جہازوں اور کشتیوں کو مسخر کیا ہے, اور اس عالم بحر کو سمندروں کی دنیا کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, ورنہ انسان کی یہ ہمت طاقت کہاں کہ وہ سمندر کے اندر جائے اور زمین کی تہ تک پہنچے. اللہ کے حکم سے, اس کی مہربانی سے یہ ہوا. اور پھر اس انسان کو اللہ نے اتنی تکریم بخشی کہ خشکیوں اور سمندروں کو اس کے تابع کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی, اس کے لیے ان کے لیے ہم نے خشکی اور سمندر سب کو مسخر کر دیا. لیکن یہ بھی بتا دیا آدم کی اولاد کو کہ ہم نے تمہارے لیے سمندروں کو, دریاؤں کو, ندیوں نالوں کو, چشموں کو, تالابوں کو, کنوؤں کو مسخر کیا. ہم نے تمہارے لیے زمین کے سارے راستوں کو مسخر کیا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. ذلول مسخر کیا, یہاں جعل لکم الارض مسخرا نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ سخر زمین کے بارے میں, کئی اور جگہوں پہ لفظ استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پہ ذلول کے بارے میں اہل زبان نے بڑی عجیب بات لکھی اور کہی, کہا کہ کسی ایسی چیز کو جو بہت زیادہ طاقتور ہو, کسی ہلکی پھلکی چیز کے تابع کر دینا, اس کو ذلول کہتے ہیں. انسان اپنے اس جسم کو دیکھے, کتنی بڑی چیز ہے انسان, پھر وہ اس زمین کو دیکھے, زمین کتنی بڑی ہے, زمین اتنی بڑی ہے کہ اس پر سارے انسان رہتے ہیں, ساری مخلوق رہتی اور بستی ہے. انسان یہ دیکھے کہ میں کیا, میری مجال کیا, میری طاقت کیا, میری جرت, یہ زمین, زمین کیا گھوڑا, گدھا, خچر, چھوٹے چھوٹے جانور, اس کی پیٹھ پہ جب انسان بیٹھے اور اگر یہ بے قابو ہو جائے, یہ زمین اگر گھنٹوں اور مہینوں نہیں, صرف ایک منٹ کے لیے ذرا ایک دو مرتبہ سانس لے لیں, اذا زلزلت الارض کیا ہوگا, ایک انسان کیا ساری انسانی برادری ختم ہو جائے. کہاں انسان کی طاقت, ٹیکنالوجی کہاں, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں, ایک جھٹکے میں سب ختم ہو جائے. وہ ہو رہا, زلزلے سے متاثر نہ ہونے والی بلڈنگیں بنانے والوں نے بھی دیکھ لیا کہ جب زبردست جھٹکے لگتے ہیں, نہ فولاد ٹھہرتا ہے, نہ سیمنٹ ٹھہرتا ہے, نہ بجری ٹھہرتی ہے, نہ کنکریٹ ٹھہرتا ہے, نہ لوہا ٹھہرتا ہے, کچھ نہیں ٹھہرتا. چھوٹا سا انسان, کمزور, لاغر, محتاج, اس کے لیے جب اتنی بڑی زمین کو مسخر کیا تو کہا کہ دیکھو تم غور کرو, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیونکہ بڑی چیز کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کو کسی چھوٹی چیز کے تابع کیا جائے. اس لیے ہم نے قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ پڑھا کہ اللہ تعالی نے جب زمینوں اور آسمانوں سے کہا, ثم استوى الى السماء وهي دخان, آسمان کی طرف دیکھا تو دھواں ہی دھواں تھا. فقال لها, آسمان سے کہا اللہ نے, وللارض, اور زمین سے بھی کہا, ائتيا, آ جاؤ دونوں, او عن او کرہا, مانتے ہوئے یا نہ مانتے ہوئے ہر حال میں تم کو آنا پڑے گا, لیکن میں خالق ہوں تم مخلوق ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. قالتا, انہوں نے کہا, اتینا طائعین, ہم تو اطاعت کو اختیار کر کے آتے ہیں. زمین اور آسمان نے اطاعت قبول کر لی. زمین اور آسمان جو اتنی بڑی حیعت کہنے لگے, اتینا طائعین, لیکن انسان کے بارے میں خود اللہ نے کہا کہ ان الانسان لربہ لکنوت. اور یہاں کیا پڑھا ہم نے آج, ان الانسان لکفور. زمین کو مسخر کیا. اب یہ زمین مسخر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم اس پہ فساد پھیلاتے ہو, پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرتا ہے. سورہ شورا میں یہی بات کہی ہے 35ویں پارے میں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو کچھ بھی ملتا ہے تکلیف, مشقت, پریشانی, تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, بہت سارے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہر ایک گناہ پہ اگر پکڑ ہوتی رہے تو سورہ النحل میں اور سورہ فاطر کے آخر میں یہ بات موجود ہے کہ پھر کوئی بھی جاندار اس زمین کے اوپر زندہ باقی نہ رہے. تو أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ. اچھا اب کہا کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر تو کی ہیں, زمین بھی اور سمندر اور دریا اور ندیاں اور نالے بھی, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور دوسری جگہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سُجِّرَتْ اور فُجِّرَتْ, دھماکوں سے جو مادہ پھٹ جاتا ہے اس کے بھی انفجار کا لفظ استعمال ہو, جب یہ سمندر اور دریا پھٹ پڑیں گے, ان کے اندر کا جو مادہ ہے وہ نکل کے باہر آ جائے گا, اور پھر سبھی قیامت کی نشانی ہے جو سورہ تکویر میں ہم نے پڑھا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, یہی بحار اور یہی بحر اس کے بارے میں یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. جب وقت آئے گا اللہ کا حکم ہوگا تو یہ تفجیر اس میں ہو جائے گی. زمین کا اور بحر کا, پانیوں کا معاملہ تو یہ تھا. اچھا اب ذرا آسمان کے بارے میں غور کیا. کبھی تم نے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, جتنے بڑے بڑے سات آسمان, طَبَقًا عَن طَبَقٍ, یہ اللہ نے تھامے ہوئے ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ, اللہ نے آسمان کو یعنی آسمانوں کو تھاما ہوا ہے. کس بات سے؟ ان تقع علی الارض, زمین پہ گرنے سے. اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں یہی بات کہی گئی ہے, ان اللہ یمسک السماوات والارض, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد. اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو تھاما ہوا ہے گرنے سے, پھٹنے سے, زلزلہ آنے سے زمین میں اور آسمان سے, آسمان کے زمین سے گر جانے سے. اگر اللہ تعالی ان کو نہ تھامے, ولا ان زالتا, اللہ اگر ان کو چھوڑ دے, ان امسکہما من احد من بعد, اللہ کے بعد اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کو تھام سکتا ہے. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق, ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط چھتیں بنائی, وما كنا عن الخلق غافلین, اور اسی طرح سورہ مؤمنون میں ہے وجعلنا السماء سقفا محفوظا, ہم نے ایک بہترین چھت بنایا تمہارے لیے اس آسمان کو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اس کے باوجود کہ زمینوں کو اور آسمان کو اور دوسری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا, پھر بھی یہ ناشکری کرتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالی کی شان رؤوفی اور شان رحیمی یہ ہے کہ وہ تمام بندوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتا ہے. اسی آسمان اور اسی زمین اور اسی پانی سے وہ ان کو رزق دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ, پیدائش اور پیدائش سے پہلے تو زندگی, اور زندگی کے بعد پھر موت, اس کے بعد پھر زندہ ہونا. یہ سارے مراحل اپنے ذہن میں رکھو اور اللہ کی اطاعت کو اختیار کرو. افسوس یہ ہے کہ پھر بھی انسان اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا بلکہ ناشکری ہی کرتا ہے. ان الانسان لکفور. لکل امت جعلنا منسکا, ہم نے ہر امت کے لیے طریقہ عبادت مقرر کیا. ہم یہ لوگ, ناسکوہ, چلتے ہیں اس پر. فلا ينازعنک, بس ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں. فی الامر, اس کام میں, عبادت اور دین میں. وادعو الی ربک, اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں. انک لعلی ہدی مستقیم, بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. اس سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں یہی لفظ منسک ہم پڑھ چکے ہیں کہ منسک کی تعریف کیا ہے. وہاں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ منسک کی کے تراجم اور مفہوم میں ایک مفہوم اس کا بنتا ہے طریقہ عبادت. یہاں پر وہی مراد ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر امت کے لیے شریعت مقرر کر دی تھی. انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے اور اسی طریقہ عبادت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے. تو اس سے مراد پہلی امتوں کی شریعتیں ہیں. ان کو ہم نے شریعتیں دی, رسول بھیجے, ان کو بتا دیا کہ تمہارا طریقہ عبادت یہ ہے. اب جب سب سے آخر میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے, قرآن پاک نازل ہوا, آخری شریعت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی, اس نے پہلی تمام شریعتوں کو اور امتوں کے طریقے شریعت اور دوسرے طریقوں کو منسوخ کر دیا. اب قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کرے اور اسلام میں پورے کا پورا داخل نہ ہو, اور مسلمانوں سے یا اسلام کے بارے میں وہ جھگڑا کرے اور بات کا انکار کرے. یہ چیز یہاں بیان کی گئی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ صراط مستقیم والی بات ہے, اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تو انہوں نے بیان کیا. اور یہاں یہ چیز بھی بتا دی گئی کہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ لوگ کے جو جھگڑا کرنے کے لیے سوالات کثرت سے کرتے ہیں اور بات کو سمجھنا نہیں چاہتے ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. یہی چیز اگلی آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں, وہ ان جادلوں کا, پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں, فقل, تو ان سے کہہ دو, اللہ اعلم بما تعملون, اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو. اور پھر بھی اگر یہ اختلاف اور انتشار اور جھگڑے سے باز نہ آئے تو کہہ دو, اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون. دنیا کے اندر جھگڑوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, قیامت کے دن خود سب کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح دین کون سا تھا اور صحیح راستے پہ چلنے والے کون تھے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تم دلیل نہیں مانتے, تم محض انکار کرتے ہو, اور انکار اس طریقے پہ کرتے ہو کہ آیات بینات سے بھی منہ پھیرتے ہو, اور تمہارا مقصد صرف جھگڑا ہے. یعنی وہ لوگ جو دلیل نہیں سمجھنا چاہتے, جن کے سامنے دلیل سے بات کی جاتی ہے اور چونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور بات ماننا بھی نہیں چاہتے, تو اب راہ فرار صرف یہی ہے کہ جھگڑا کیا جائے. جس طریقے پہ اس رکوع کی آخری آیت ہمیں بتائے گی کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر یہ حق کی بات کرنے والوں پر حملہ کرتے ہیں, ان کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں. اور یہ چیز زمانہ قدیم سے ہر داعی اور ہر مبلغ کے ساتھ رہی ہے. جس نے بھی اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا, دعوت و تبلیغ کو عوام کے سامنے پیش کیا, دلائل سے توحید خالص کو سمجھایا, سنت کو سمجھایا, صحیح عقائد کی ترویج کی, شرک اور بدعت اور فسق و فجور اور کبائر والے ان لوگوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی, اور لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے. تو اللہ کی دین کی دعوت دینے والا مبلغ اور داعی, اس کے سامنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے. انہوں نے کس طریقے پہ قوموں کو اللہ کی طرف بلایا, جھگڑا نہیں کیا کسی سے, دلیل سے بات کو سمجھایا. اور یہی جو اختلاف ہے اس کے بارے میں وہ مشہور دعا ہے جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا کہ عن ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل, قالت كان اذا قام من الليل افتتح صلاته, اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. ام المؤمنين عائشه رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو تہجد یا نفل کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کے بالکل شروع میں نماز کا افتتاح یعنی سبحانک اللہم, اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ دعا پڑھتے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عالم الغیب فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اور یہ سورہ زمر میں یہ آیت موجود ہے جو یہاں اس حدیث میں امام مسلم نے یہاں پہ اس کو بیان کیا. فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے, اور ساتھ یہ بھی دعا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کرتے کہ اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اور یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اختلافات سے, انتشار سے, اور ان چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. جس طریقے پہ سورہ النمل 20 سپارے کی بالکل شروع میں ہے, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمینوں اور آسمانوں کے غیب کی خبریں اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا. ان ذلك في کتاب, یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں. ان ذلك على الله يسير, اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالی خالق و مالک ہے, اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. اب وہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ وہی یعبدون من دون اللہ, اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانا, جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے دعوت تو توحید کی ہے, غیر اللہ کی عبادت کے لیے دلیل کیسے نازل ہو سکتی ہے. اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ غیر اللہ کی عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہیں, وہ پکار کی قسم ہو, سجدے کی قسم ہو, رکوع کی قسم ہو, اس سے نفع نقصان کے رکھنے کی قسم ہو, اس کے بارے میں کسی بھی انسان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے ما لم ينزل به سلطانا, دلیل بھی نہیں ہے. ما ليس لهم به علم, ان کے پاس علم بھی نہیں ہے. علم ہوتا تو کبھی اتنی احمقانہ حرکت کرتے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارتے؟ وہ جو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا تو وہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچائے گا؟ تو نہ دلیل ہے اور نہ علم ہے. دلیل علم کے بعد ملتی ہے, اس لیے پہلے دلیل کو بیان کیا, اس کے بعد علم کو بیان کیا کہ دلیل نہیں ہے. اور دلیل کیوں نہیں ہے؟ دلیل اس لیے نہیں ہے کہ علم نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دلیل ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے. جن کے پاس کچی پکی روٹی ہوتی ہے, صرف ایک کتاب پڑھ کے وہ لوگوں کے عقائد اور ایمان کو خراب کرتے ہیں, اور غیر اللہ کی عبادت کا دوسروں کے سامنے وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, تو یہ وہ انسانی شیطان ہے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم, ان کو اپنے ہم جنس اپنی ہی طرح کے انسانی شیطانوں کی مدد پہ بڑا ناز ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما للظالمین من نصیر, اس قسم کے ظالموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. جب مشکل میں پھنستے ہیں پھر کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوتا, پھر مجبور ہو کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, سورہ المؤمنون میں یہی بات کہی 117 نمبر آیت میں, اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو جو پکارتا ہے, لا برہان لہ, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم, ان کو اپنے ہم جنس اپنی ہی طرح کے انسانی شیطانوں کی مدد پہ بڑا ناز ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما للظالمین من نصیر, اس قسم کے ظالموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. جب مشکل میں پھنستے ہیں پھر کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوتا, پھر مجبور ہو کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, سورہ المؤمنون میں یہی بات کہی 117 نمبر آیت میں, اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو جو پکارتا ہے لا برہان لہ, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ما لیس لہم بہ علم وما للظالمین من نصیر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. دلائل اور علم کہاں ہے؟ اللہ کی اس کتاب میں. اس کتاب کو جو سمجھ کے پڑھتا ہے, اخلاص سے پڑھتا ہے, ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے اپنے عقیدہ صحیحہ کے لیے اس کتاب ہدایت سے کوئی دلیل نہ ملے. تو جب قرآن سے آپ کو دلیل ملتی ہے تو آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ بلا کتاب اٹھا کے لاؤ, بلا کتاب اٹھا کے چھوڑو, کتابوں بلا بزرگ کی کتاب, سب سے بڑی کتاب اللہ کی کتاب, اس کو کھولو, اس کے اندر سارے دلائل موجود ہیں. یہ جب وَإِذَا تُتْلَى, جب تلاوت کی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے ان لوگوں کو, علیہم ان لوگوں کے سامنے, آیاتنا بیناتن ہماری واضح اور صاف صاف آیات, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں آیات ہیں ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, مبہم نہیں, صاف صاف کوئی لگی لپٹی بات اللہ کے ہاں نہیں ہے, وہاں کسی مصلحت کا, مجبوری کا کوئی خیال نہیں, کسی کی سیاسی مجبوری بھی نہیں ہوتی, پیسوں کی مجبوری بھی اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں, اس لیے کہ سبحانہ و تعالی وہ ان عیوب سے, کمزوریوں سے پاک ہے, وہ خالق ہے. لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری درپیش ہو جس کی وجہ سے بعض اوقات حق بات بھی نہیں کی جاتی. فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی آیات واضح ہیں, صاف صاف ہیں, جب وہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کے چہروں کو تم دیکھتے ہو تو چہروں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, نہ ماننے والوں کے چہروں پہ تم ناگواری کے آثار دیکھتے ہو. جب توحید کا مسئلہ بیان ہوتا ہے, ان کے معبودوں کو جب کھینچا جاتا ہے, ان کی مذمت ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے اور جب ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو تو قرآن نے بیان کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گروہ کی تقدس کو, عظمت کو, فضائل کو, منقبت کو قرآن بیان کرتا ہے, تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو تم دیکھتے ہو کہ کروٹیں بدلتے ہیں اور کبھی پیشاب اور پانی کے بہانے نکل جاتے ہیں, اور اس طریقے کو سورہ زمر میں کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, آیت 43 میں, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کی توحید خالص بیان ہوتی ہے, اللہ کا نام لیتے ہو تو ان کے دل گھٹن محسوس کرتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ, اور جب اللہ کا نام چھوڑ کے دوسروں کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دو, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اس کے علاوہ دوسروں کی, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, پھر بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے مسائل کو ہضم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس ہاضمے کو شرک نے, بدعت نے اور اللہ کی اس لعنت نے خراب کر دیا جو اللہ والوں کے بارے میں ذہن میں پیدا ہوا. یہود اور نصارہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اپنے ذہنوں کو خراب کیا. تو قرآن کو جب سمجھ کے پڑھا جاتا ہے, قرآن کی آیات کی روشنی میں صحیح عقائد کو بیان کیا جاتا ہے, کفر کے اور الحاد کے اور زندقہ کے اور غلاظت کے پھیروں کو صاف کیا جاتا ہے, ان پر رد کیا جاتا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ قرآن کی ان آیات کو سن کے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, ان کے چہروں پہ تم ناگواری کے آثار دیکھتے ہو, اور پھر چونکہ بار بار تم بھی باز نہیں آتے, مسئلہ بیان نہیں کرتے رہتے ہو, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یکادون, قریب ہے کہ یہ لوگ, یسقون, حملہ کریں, باللذین, ان لوگوں پر, یتلون علیہم آیاتنا, جو ان کو یہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں. اب ان کی دشمنی ان سے ہو گئی جو صحیح بات کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسائل کو بیان کرنا شروع کیا تو قرآن میں اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ سورہ جن کی آیت نمبر 19 میں, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ, جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے ان کو دعوت دیتا ہے, ان کے سامنے دعوت کو پیش کرتا ہے, کادو یکونون علیہ لبدا, یہ لپٹنا اور اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور حملہ کرنے کی کوششیں بھی کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا, واللہ یعصمک من الناس. تو جب ان کے سامنے صحیح عقیدہ بیان کیا جاتا ہے, اور یہ دیکھیے اس شرط کو آپ کبھی نہ بھولیے کہ تتلا علیہم آیاتنا, قرآن کی آیات سے زیادہ کارگر ضرب اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ دوسروں کی بات تو وہ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں وہ بدبخت اور عادی مجرم جو دل سے قرآن کو نہیں مانتے, وہ بھی ظاہری طور پہ یہ جرأت ان کو نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ قرآن کی اس آیت کو ہم نہیں مانتے. اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھو, قرآن کو سمجھ کے پڑھو, اس کے دلائل کو سمجھو, اور یہ دلائل ان کے سامنے بیان کرو جو تمہارے سامنے جواب نہیں پیش کر سکیں گے, اس لیے کہ وہ یہ جرأت نہیں کر پائیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ قرآن میں آیت ہے ہی نہیں یا ہم اس کو نہیں مانتے. جب تم قرآن کی آیات سے دلائل دو گے, اس لیے کہا کہ یہ جب ان کے پاس اور کوئی طریقہ باقی نہیں بچتا تو یہ حملہ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہودیوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد کتنی مرتبہ حملے کیے اور کتنی مرتبہ حملے کروائے, جادو کروایا گیا, جس کے بارے میں بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ وہ نہیں ہوا. بہرحال تو آپ پہ جادو کروایا گیا, آپ کو زہر دیا گیا, آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں. اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی یہی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کا مقابلہ دلیل سے یہ لوگ نہیں کر سکتے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ کی اس کتاب ہدایت میں ہے, اور اس کتاب ہدایت کی روشنی میں یہ لوگ ملعون ہیں, اللہ کی رحمت سے دور ہیں, جو عمدن قصدن جان بوجھ کے شرک اور بدعت کو اور کفریہ عقائد کو اختیار کیے ہوئے ہیں. دلیل نہیں ہے, جب دلیل نہیں ہے صحیح بات کو سن نہیں سکتے کہ جب تک حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی ان سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حق کی بات کرنے والوں پہ حملہ کیا جائے, ان کو ستایا جائے, ان کی مخالفت کی جائے, ان کی کردار کشی کی جائے, ان کو ذہنی کوفت پہنچائی جائے, ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے, ان کو بلیک میل کیا جائے, ان کو ستایا جائے, اور جب ان کو خریدنے کی کوششیں کی جائے, ان کو لالچ دیا جائے, جب کوئی بھی طریقہ کارگر نہ ہو تو پھر ان کو شہید کر دیا جائے. حملہ اس صورت میں کرتے ہیں کہ علماء حق کو, جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہم تک تم تک کتنوں کی خبر پہنچی جن کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا, اس طرح قرآن نے کہا قوم موسیٰ کے اس شخص کا جملہ, اور وہ ہم نے دہرایا کہ ابو بکر نے کہا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس آدمی کو تم اس لیے قتل کرتے ہو کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, یہ ایک جرم ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہی محافظ ہے. جس طریقے پہ امام الشوکانی, جن کا 1250 ہجری میں انتقال ہوا, انہوں نے تفسیر لکھی ہے فتح القدیر, اس میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ وَهَكَذَا دَرَا أَهْلُ الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ إِذَا سَمِعَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مَا يَتْلُوهُ الْعَالِمُ
عليهم من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسقو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به الوصف والله ناصر الحق ومظهر الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم المبينين للناس ما نزل إليهم وهو حسبنا ونعم الوكيل. امام الشوكاني نے لکھا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہمارے اس زمانے میں بھی گمراہ فرقوں اور کفریہ عقائد رکھنے والے اور شرک اور بدعت کرنے والے مشرک اور مبتدعین یہ جب کسی عالم سے صحیح بات سنتے ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں کی جاتی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان باتوں میں ان کے عقائد پہ ضرب ہوتی ہے اور تم ان کے چہروں پہ ناگواری کے آثار دیکھتے ہو پھر یہ اس عالم کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو سلوک یہ کافروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے اس سے بھی بدتر سلوک اس عالم کے ساتھ کرتے ہیں جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ حق بات کو بیان کرتا ہے. امام نے لکھا ہم نے یہ پڑھا ہم نے یہ سنا اور ہم نے خود دیکھا کہ علماء حق کو کس کس طریقے پہ ستایا گیا کافروں منافقوں مشرکوں اور بدعتیوں کی طرف سے لیکن واللہ ناصر الحق. فتح آخر میں حقیقی ہوتی ہے لوگ شہید تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں جو مرتبہ ان کو ملتا ہے وہ اپنی مراد پا جاتے ہیں. واللہ ناصر الحق اللہ تعالی نصرت کرتا ہے حق کی ومظہر الدین دین کو وہی ظاہر کرتا ہے پھیلا دیتا ہے وداحض الباطل باطل کو ختم کرتا ہے ودامغ البدع بدعتوں کو اللہ مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالی ان علماء کی حفاظت بھی کرتا ہے. امام نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں وہو حسبنا ونعم الوکیل وہی ہماری بہترین حفاظت کرنے والا ہے. جس طریقے پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آیت نمبر 173 میں کہا کہ ایمان والوں کے پاس کچھ لوگ ادھر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ڈراتے ہیں کہ تمہارے مخالفین تو بڑی بڑی طاقتوں والے ہیں وہ تو جمع ہو گئے تمہارے خلاف سب نے ایک محاذ بنا لیا ہے تمہارے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے. ان الناس قد جمعوا لكم لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں فخشوهم ان کو ڈرانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ڈرتے ہیں ہمارے نہیں کیا ہوتا ہے مخالفین کی مخالفت سن کے فزادهم ایمانا ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ہتھیار حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب اللہ پہ بھروسہ کر کے ان دعاؤں کو پڑھنے لگے تو کیا ہوا فانقلبوا حالات بدل گئے بنعمت من اللہ وفضل اللہ نے فضل کیا مہربانی کی حالات بدل گئے لم يمسسهم سوء ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا واللہ ذو فضل عظیم. ایمان والوں سے کہا دیکھو انما ذلکم الشیطان یہ انسانی شیطان ہے یخوف اولیاءہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے ایمان والوں کو ڈرانا چاہتے فلا تخافوهم ان سے مت ڈرو وخافونی صرف مجھے سے ڈرو ان کنتم مؤمنین. یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ يَسْطُونَ صَفْوٌ سے ہے اس کے معنی کسی پہ حملہ کرنے کے لیے یعنی تیاری کرنا اور حملہ کرنے کے لیے جو خاص کیفیت ہے بالکل یعنی اس کے اوپر پل جانا يَسْطُونَ حملے پہ اس کے اوپر واقع ہو جانا یعنی حملہ کرنا. کیوں حملہ کرتے ہیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کیسے ہوتی ہے تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر وجوہ ان کے چہروں پہ تم ناگواری کے آثار دیکھتے ہو ان کو چھڑنے کے لیے تم یہ بھی ان سے کہہ سکتے ہو. عجیب لطیف انداز میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو ان کو یہ صحیح مسائل اور صحیح باتیں سنتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا, ان سے کہو کہ اچھا دیکھو. ہاں قل, ان سے کہو افأنبئکم, کیا میں تمہیں نہ بتا دوں, بشر من ذلکم, اس سے بھی زیادہ بری چیز. یہ جو مسئلے ہم تمہیں بتا رہے ہیں, جو آیات تمہیں سنا رہے ہیں, ان سے تمہیں بڑی تکلیف ہوئی, تم نے حملے کیے, منصوبے بنائے, مخالفت کی, اس سے زیادہ بری خبر ہم تمہیں سنانے والے ہیں, اور وہ یہ ہے النار, جہنم کا تم نے ایندھن بننا ہے. اللہ نے تم جیسے لوگوں کے ساتھ یہی وعدہ کیا ہے, تمہارا ٹھکانہ وہی ہے, تم کہیں جا نہیں سکتے. دنیا میں کتنی مخالفت کرو گے حق والوں کی, کتنوں پہ حملے کرو گے, کتنوں کو تکلیف پہنچاؤ گے. النار وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس, ہر نہ ماننے والے کے ساتھ اللہ نے اس آگ کا وعدہ کیا ہے, اور یہ بدترین بری جگہ ہے. تو یہ انجام بتا دیا کہ اللہ والوں کا انجام اللہ کے ہاں سرخروئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے. اور جو اس راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں ان کے لیے خسرت دنیا والآخرہ. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلیٰ.